الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، صاحب قرآن بنایا ہے، زندگی کے جینے کے طریقے سکھائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ایک ایک سنت وہ جینے کے اصول ہمیں بتاتی ہے. بزرگان دین نے بھی اپنی زندگیاں اس چیز پر لگائی ہیں اور کھپائی ہیں کہ انسان کی زندگی عملی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، اور خود اپنی ذاتی طور پر بھی ایسی صاف ستھری سلجھی ہوئی ہو کہ وہ پاک و صاف ہو، اور ہر طرح سے وہ ایسی سادہ زندگی بسر کرنے والا ہو کہ اللہ کا بھی محبوب ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہو، اور اللہ کے مخلوق کے نزدیک بھی وہ معیار ہو. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ کھانے پینے کے بھی آداب ہیں، طریقے اور سلیقے ہیں، اور اس میں سادہ سادہ سی کچھ باتیں بھی آئیں کہ جو روزمرہ کھانے کے وقت میں، پانی پینے کے وقت میں پیش آتی ہیں، ان آداب کا اگر لحاظ رکھا جائے تو انسان کو بہت سے سلیقے ملتے ہیں. کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. دانہ اور پانی ملتا رہتا ہے تو مخلوقات جیتی رہتی ہیں، خدا نہ خواستہ قحط سالی ہو جائے، غلہ اور اناج ختم ہو جائے، کھانے پینے کی قلت پڑ جائے، تو الامان والحفیظ کہ ساری زندگی کا دار و مدار ہی اسی چیز پر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا، اور ہر طرح سے اسلامی سلطنت کا دور دور تک سلسلہ وسیع ہو چکا تھا. سرزمین شام ہو یا سرزمین عراق، سرزمین مصر، ہر طرف اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ مدینہ منورہ میں قحط ہے، قلت اناج ہے، لہذا وہاں سے کوئی اناج سے لبریز کوئی قافلہ روانہ کیا جائے. تو گورنر مصر نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے لیے جو یہاں سے قافلہ روانہ کریں گے وہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا لمبا چوڑا قافلہ روانہ ہوگا کہ اگلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر کی سرحد پر ہوگا، اور وہاں سے پھر وہ قافلہ روانہ بھی ہوا. غلہ، اناج اور ہر قسم کی اشیاء خرد و نوش سے لاد دیا گیا اونٹوں کو، اور وہاں سے قافلہ روانہ ہوا. پوری چین چلی، اور وہی ہوا کہ اگلا اونٹ مدینے میں تھا اور آخری اونٹ مصر میں تھا. غلے کی بھرمار ہوئی، وافر مقدار میں تقسیم ہوا. کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہی قحط، کیونکہ پیداوار، زمینی پیداوار رک چکی تھی، بارشیں نہیں برس رہی تھی. پھر دیکھنے کے ساتھ پھر وہی، کچھ وقت کے بعد پھر وہی قلت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فکر مند تھے کہ اس کے لیے کیا اسباب اختیار کیے جائیں، کیا تدبیر کی جائے. انہی دنوں ایک صحابی نے اپنے گھر میں ایک بکری ذبح کی، تو بکری بھی چونکہ قحط زدہ زمانے کی تھی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، بس خالی ہڈیاں تھیں اور اس پر سوکھا ہوا گوشت اور اس پر چمڑا. جب بکری ذبح کی تو سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کے کچھ بھی نہیں نکلا، تو بے ساختگی کے ساتھ ایک دم سے ایک آہ بھری اور کہا کہ واہ محمد، آہ ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کتنا مبارک دور تھا کہ انوارات اور برکات تھیں، رحمتوں کا نزول تھا، اور کس طرح ہم لوگ خوشحال تھے، اور آج قحط اور اناج کی ایسی قلت ہے کہ جانور کا یہ حال ہے کہ اس پر بوٹی کا نام و نشان نہیں ہے. اس حسرت بھرے انداز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کو یاد کیا، اور ایک حسرت بھری رات جب ہوئی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا پیغام دیا، فرمایا کہ عمر ابن خطاب کے پاس جانا، ان کو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا کہ ہم تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، بہت ہوشیار جانتے تھے، لیکن یہ کیا سلسلہ ہے کہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے؟ ایک مختصر سا پیغام دے دیا۔ صبح جب یہ صحابی اٹھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوئے اور کہا کہ انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ رسول کہتے ہیں قاصد کو، پیغام لانے والے کو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ جب یہ آواز سنی تو دوڑے چلے آئے دروازے پر اور فوراً ان کا استقبال کیا اور پوچھا کہ کس طرح سے رسول اللہ کے تم رسول ہو؟ بتایا کہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، ساتھ میں پیغام دیا ہے کہ عمر فاروق سے کہنا، عمر ابن خطاب سے کہنا کہ ہم تو آپ کو بہت ہی ہوشیار اور سمجھدار سمجھتے تھے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ مدینہ میں قحط ختم نہیں ہو رہا اور مدینہ منورہ میں قحط پڑ رہا ہے؟ ایک مگم سا پیغام تھا، ایک مجمل سا پیغام تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی جو شورا تھی، مشاورتی جماعت، مشاورتی ٹیم، اس کو طلب کیا۔ سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیغام جو دیا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ کیا چیز ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ کیا چیز سمجھانا چاہتے ہیں؟ جب مشاورت کے لیے سارے سر جوڑ کر بیٹھے تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کبھی قحط سالی ہوتی تھی، بارشوں کی قلت ہوتی تھی، بارشیں نہیں برستی تھی، تو ہم استسقاء کے لیے نکلتے تھے، نماز استسقاء پڑھتے تھے۔ آج ہم نے سارے جتن کر لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن استسقاء کی طرف ہماری توجہ نہ گئی۔ فوراً یہی بات پکڑ لی گئی کہ واقعتاً شاید ہم سے چوک ہو گئی کہ ہم نے سارے اسباب تو اختیار کر لیے لیکن رجوع اللہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے لو نہیں لگائی۔ استسقاء کے اندر بندے نکلتے ہیں کھلے میدان میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں، راضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت جوش میں آتی ہے، پھر پانی برستا ہے اور فصلیں ہری بھری ہوتی ہیں، غلہ اور اناج پیداوار وجود میں آتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اعلان کیا، استسقاء کے لیے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور استسقاء کی نماز پڑھی۔ مدت گزر چکی تھی کہ آسمان پر بادلوں کا نام و نشان نہ تھا، آج جب استسقاء کی نماز پڑھی، ہاتھ کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے باران رحمت بھیج دیے اور جل تھل بارش برسا دی۔ تو یہ غلہ اور اناج اور یہ پیداوار، اسی پر انسانوں کا دار و مدار ہے۔ تو اس استعمال کے اندر بھی ادب اور احترام سے، قدر شناسی کے ساتھ، اللہ تعالی کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے استعمال کرنے والا۔ فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، جو کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے وہ اتنا بڑا اجر و ثواب پا جاتا ہے جتنا ایک انسان بھوکا اور پیاسا رہ کر روزے رکھ کر اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے روزے کی عبادت کے ذریعے سے اجر و ثواب پا رہا ہے، دوسرا ہے جو رزق استعمال کیا ہے، دانا پانی، اپنے نصیب کا کھانا پانی جو بھی تھا نصیب کھایا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے روزی فراہم فرمائی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو لقمہ بلقمہ، ایک ایک دو دو لقمے کھاتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جاتا ہے۔ یہ رزق کا مہیا ہو جانا اور پھر اس رزق کا انسان کے معدے تک پہنچ جانا، آگے اس کا نظام ہضم فعال ہو، پورے وجود کے اندر غذائیت کا فراہم ہو جانا، یہ سارے بہت بڑے بڑے انعام ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہی پانی کا ایک گھونٹ ذرا سا اچھو لگتا ہے، پانی انسان کا بیچ میں پھنس جاتا ہے، سانس گھٹ جاتا ہے، دم گھٹتا ہے، یا اسی طرح روٹی کا ایک لقمہ بسا اوقات خدا نہ خواستہ اچھو لگا اور اچانک ایک دم سے پھندا لگ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دم گھٹ جاتا ہے۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ پاک نے دی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح طرح سے استعمال بھی اگر ہو قدردانی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی اور نعمتوں میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ گزشتہ جو آداب بیان ہوئے وہ کھانے سے متعلق تھے، آج انشاءاللہ لباس پوشاک سے متعلق آداب بیان ہوں گے۔ کھانے پینے کے اندر بھی ادب طریقہ یہی ہے کہ انسان مشترک جب کوئی دعوت ہوتی ہے تو اس میں اپنے حساب سے مناسب مقدار میں انسان خود اپنی مرضی کا کھانا لیتا رہتا ہے، بعض دفعہ دعوتوں میں دیکھا گیا کہ اگلا آدمی دوسرے کی پلیٹ میں اس کے مزاج سے ہٹ کر سالن یا چاول یا کوئی بھی چیز ہے وہ ڈال دیتا ہے. اگلا آدمی اپنے مزاج کے حساب سے اس کو تھوڑا چاہیے, زیادہ چاہیے, ہڈی چاہیے, بوٹی چاہیے, شوربہ چاہیے, مسالہ چاہیے, جو بھی ہے وہ اپنی چاہت سے لے گا. تو مشترکہ دعوت میں بھی ادب یہ ہے کہ اگر انسان دوسرے کو پیش کرنا چاہے تو پوری ڈش اس کے آگے رکھے, آپ اپنی مرضی سے نکال لیں, اپنی چاہت سے نکال لیں. ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہے. پچھلے دنوں ہمارا ایک جگہ جانا ہوا دعوت کے اندر, ہم ایک جگہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اور ادھر ایک تیسرے صاحب, سب سے پہلے انہوں نے بھر کے نکالنا شروع کیا, مالے مفت دلے بے رحم, تو پوری پلیٹ بھر لی. میں نے کہا شاید یہ اپنے لیے بھر رہے ہیں, اور بھرنے کے بعد میں آگے کھسکا دی. اب اس پلیٹ کو صاف کرنا انسان کے لیے, جتنی انسان کی خوراک کے مقدار ہے اتنی نکالے گا, اتنا بھر دیا اب اس کو واپس پلٹا ہو تو بھی غیر مہذب سا لگتا ہے. اب دوسرے نمبر پر جب سامنے والے ہمارے جو بزرگ تھے ان کی باری آئی تو ان کی پلیٹ اب کھینچا تانی چل رہی, نہیں نہیں میں ڈالوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں خود لے لوں گا آپ چھوڑ, نہیں نہیں میں ڈالوں گا. تو یہ بھی ایک بے ادبی ہے کہ لیتے وقت انسان برتن آگے کر دے, اگلا آدمی اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے لے لے, اور کھانے کے دوران بھی اگر چھینک آ جائے یا اس کے علاوہ بھی چھینک آ جائے تو اس میں بھی بڑا انسان خیال رکھے کہ چھینک کی وجہ سے دسترخوان کے اوپر کوئی بھی ایسی کراہیت کا معاملہ نہ ہو. اور یہ دو تین چیزیں ہیں, ڈکار ہے, چھینک ہے, جمائی ہے, یا انسان گیس پاس کرتا ہے, یہ انسان کے وجود کی ضروریات اور لوازمات میں سے ہیں. ان میں بھی ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے. چھینک جب آتی ہے, چھینک رحمان کی طرف سے آتی ہے, جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے, سستی اور کاہلی کی یہ علامت ہوتی ہے, یا بسا اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے بھی آتی ہے, نیند کا غلبہ جب انسان پر ہوتا ہے. تو جب چھینک آتی ہے اس میں الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا, جمائی آیت اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور چھینک کے وقت بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے پاس اگر کوئی رومال ہو, کپڑا ہو, تو اس کو منہ پہ رکھ لے تاکہ چھینک کے ذریعے سے تھوک کے کوئی چھینٹے وغیرہ دوسروں پر نہ جائیں, شور زیادہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے اگر نہ ہو تو انسان اپنے ہاتھ وہ اپنے منہ پر رکھ لے, اور کچھ نہ ہو تو اپنا جو دامن ہے, دامن ہی کو انسان اپنے منہ پر رکھ لے تاکہ چھینک کی وجہ سے زیادہ شور بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی اس طرح کے کوئی ناپسندیدہ معاملہ ہو. چھینکنے والا جب چھینکتا ہے تو دماغ تازہ ہو جاتا ہے, فریش ہو جاتا ہے. ابا آدم کے اندر اللہ پاک جب روح پھونک رہے تھے, ان کا مٹی کا پتلا تیار تھا, روح جب پھونکی جا رہی تھی تو وہ جو روایات میں نقشہ آتا ہے کہ پورا مٹی کا پتلا تیار تھا, اور اس کے بعد جب روح پھونکی جا رہی تھی تو روح جس طرح محسوس ایسا ہوتا ہے جس طرح چاک ہو یا کوئی چونا ہو جو پانی جذب کرتا ہے, تو اس طرح صرف اللہ پاک نے روح پھونکنی شروع کی تو روح جس طرح ان کے وجود میں اترتی جا رہی تھی تو وہ مٹی کا پتلا جو بظاہر ٹھکری کے جیسے لگتا تھا, جیسے جیسے روح اس میں سرایت کر رہی تھی, جذب ہو رہی تھی, ویسے ویسے گوشت پوست کا بنتا جا رہا تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جب ناک تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی تھی, اور سب سے پہلا کلام جو حضرت آدم کی زبان سے, یعنی انسانیت کیا سب سے پہلا کلام جو اس کی زبان سے نکلا ہے وہ الحمدللہ ہے. چھینک آئی اور بے ساختہ ان کی زبان پر اللہ پاک نے جاری کرایا الحمدللہ. اسی طریقے سے جب وہ پیٹ تک پہنچی تھی روح, نیچے کا دھڑ پورا مٹی کا بت کی طرح پتھر کا, اور اوپر کا آدھا دھڑ یہ پورا تیار ہو گیا, روح اس میں پھونکی جا چکی تھی اور روح آہستہ آہستہ اترتی جا رہی تھی جس میں انسانی تیار ہوتا جا رہا تھا. پیٹ کے اندر روح اتنی ناف تک جب پہنچی تو آپ کو بھوک کی شدت کا احساس ہوا, جنت کے باغات اور پھل پھول دیکھ کر فوراً آپ اس کی طرف لپکے, اور نیچے تو وجود میں جان نہیں تھی اور آدھے وجود اوپر کا اس میں روح پھونکی جا چکی تھی, جیسے آپ اس کی طرف لپکے اور اٹھ نہ سکے ان کو کھانے کے لیے, اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان عجولا, انسان جلد باز پیدا ہوا ہے, ابھی پوری طرح تخلیق بھی نہیں ہوئی کہ اس بھوک کی وجہ سے بے ساختہ اور بےتاب ہو کر اس جنت کے پھل کی طرف لپکنے لگے. تو غرض یہ کہ چھینک جب آتی ہے تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا کہ تازگی مل جاتی ہے, دماغ ہلکا ہو جاتا ہے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صاحب تھے, سردی کا موسم ہوتا ہے جس طرح نزلے زکام ہو جاتے ہیں, چھینکوں پہ چھینکیں آتی ہیں, تو وہ چھینکے الحمدللہ کہا, آپ نے بھی ساتھیوں نے بھی ارحمک اللہ کہا. چھینک میں جب انسان الحمدللہ کہتا ہے سننے والا ارحمک اللہ جواب دیتا ہے, پھر دوسرا کے چھینکے الحمدللہ یرحمک اللہ, دو تین کے بعد جب یہ کے بعد دیگر چھینکیں ان کی جاری رہی, فرمایا دعوہ فانہ رجل مذکوم, ارے بھائی اس کو تو چھوڑو, یہ تو زکام والا آدمی ہے, زکام ہوا ہوا ہے, بار بار چھینکتا رہے گا تو بار بار جواب دینا پھر ضروری نہیں ہے, ایک بار اگر جواب دے دیا پھر کافی. تو چھینکنے والا چھینکتا ہے، اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ سامنے والوں پر چھینٹے نہ جائیں، اور خاص طور پہ پان کھانے والے، دوسری تیسری چیز استعمال کرنے والے، اس میں بھی بہت نفاست و نزاکت کا دھیان رکھا جائے. بعض دفعہ پان کھانے والے سر راہ پچکاری مار دیتے ہیں، گزرنے والوں کے لیے کراہیت کا باعث بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر باریک تعلیمات بھی دی ہیں، فرمایا کہ اگر تم تھوکتے ہو، تھوکتے وقت سامنے اگر قبلہ کا رخ ہے، فرمایا کہ ایسے مت تھوک دو، قبلے کے رخ پر ہوتے ہوئے مت تھوکو، یہ بھی ایک بیعت بھی ہے. فرمایا کہ سر نیچے کر کے اپنے پاؤں کی طرف تھوک دو، اور پاؤں سے ہلکی سی مٹی ڈال کے چپل سے پاؤں کو ایسے حرکت دے کے اس تھوک پہ مٹی ڈال دو، تاکہ دوسرا کوئی گزر رہا ہو اس کی نظر نہ پڑے، اس کو کراہیت نہ آئے. تو پان تو پھر بہت بڑی گندی، اور ایک اس کی جو پچکاری پڑی ہوتی ہے راستوں میں، اسپتالوں میں، آفسوں میں، دفاتر میں، جگہ جگہ جہاں زینوں پہ انسان چڑھتا ہے، بسا اوقات اسکول کالجوں کے اندر بھی جو کونے کھانچوں والی جگہ ہیں، وہاں بعض دفعہ پان کی پچکاریاں ایسی پڑی ہوتی ہیں کہ المان الحفیظ کراہیت آتی. تو اس میں بھی نظافت و نزاکت و نفاست کا دھیان رکھا جائے کہ منہ انسان کا صاف ستھرا ہو، اور اگر کوئی چیز استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی ایسی نفاست کے ساتھ. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ بھی پانی استعمال فرماتے تھے، لیکن بڑے لکھنوی انداز سے، بہت نفاست کے ساتھ، بڑی نزاکت کے ساتھ. اور وہ پان جو نواب لوگ جس طرح استعمال کرتے تھے ہندوستان میں، تو وہ اگر اس طرح کا استعمال انسان کرے تو جیسا ہمارا طالب علمی کے زمانے میں ہمارے ایک ساتھی وہاں یونیورسٹی کی طرف رہتا، در سبزی منڈی کی طرف رہتا تھا، تو وہاں ایک پان والے نے اپنے پان کے کیبن کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور اپنی پان کی اس بکری کے لیے اس نے اس کو کس اچھے سانچے میں ڈھالا ہوا تھا. وہاں لکھا تھا، کتھا نہیں ہے یارو خون جگر ہے میرا، نازک لبوں کی خاطر پان بیچتا ہوں میں. حالانکہ وہ پان بیچ رہے ہیں، عام طور پہ پنواڑی جتنے بھی ہوتے ہیں، پان کھانے والے، پان خور جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کا منہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن اسی چیز کو اگر کوئی انسان صحیح سلیقے سے استعمال کرے. تو حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی رحم اللہ بھی پان استعمال فرماتے تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی استعمال فرماتے ہیں. ایک موقع پر جانا ہوا اپنے استاد محترم کے ساتھ، تو اتوار کا درس تھا، درس سے فارغ ہوئے، مغرب کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جب گھر تشریف لائے تو ہم مہمان کے طور پر اندر موجود تھے، اور میں دو منٹ میں ابھی آیا، فٹافٹ اندر گئے کیونکہ کافی لمبا وقت گزر چکا تھا، تو پان کی ہڑک ہو رہی تھی، اندر سے اپنے پان کی وہ چھوٹی سی پوڑیا منہ میں رکھ کے پھر آئے، پھر اپنی بے تکلفی سے بات چیت شروع ہو گئی. تو غرض یہ کہ انسان اگر کوئی بھی چیز استعمال کر رہا ہے تو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں نفاست کے، صفائی ستھرائی کے، سلیقے سے بھی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ اپنی ذات سے کسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچے. سر راہ لوگ تھوک دیتے ہیں، گندگی پھینک دیتے ہیں، ادھر ادھر کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے بھی ممانعت ہے، فرمایا مٹی ڈال دو. تو غرض یہ ہے کہ چھینک آ جائے تو اس میں انسان دھیان رکھے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ڈکار آتی ہے، بعض دفعہ کھانا چل رہا ہے اور ڈکار، بڑی کراری قسم کے ڈکار انسان لیتا ہے، یا ایک عجیب مکروہ قسم کے ڈکار لیتا ہے کہ سامنے والوں کے لیے، ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے کراہیت کا باعث بن جاتا ہے. تو اس چیز سے بھی انسان بچے. ڈکار میں بھی ہمیشہ آہستہ آواز سے ڈکار لینا یہ سلیقے کی بات ہے کہ انسان اس کو آواز کو زوردار اور کرارا بنا کر نکالے. بعض دفعہ عادت بن جاتی ہے، کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، ساتھ میں کرکرے دار، کڑک کڑک اور کرارے دار ڈکار بھی چل رہی ہے، تو یہ بہت ناپسندیدہ سی حرکت ہے. جس طرح چائے کے پیتے وقت بہت زیادہ زور سے چسکیاں نہ ہوں، تو اسی طرح ڈکار لیتے وقت بھی بہت زوردار آواز نہ ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے انسان کو بسا اوقات ضرورت پیش آ جاتی ہے جمائی کی، تو جمائی کے اندر بھی ادب یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو منہ پہ رکھ لے. فرمایا کہ اذا تثاوب احدکم فلیضع یده علی فیہ فان الشیطان یدخل فیہ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ لو، اس لیے کہ اگر ہاتھ نہیں رکھو گے تو شیطان منہ میں داخل ہو جائے گا. اور اس میں باقاعدہ حدیث مبارک میں الفاظ آتے ہیں، فرمایا کہ جب انسان جمائی لے کر منہ کھولتا ہے اور آہ آہ آوازیں نکالتا ہے، سستی میں جس طرح انسان کرتا ہے، جمائی لی منہ بھی کھولا کر کے اس طرح آواز نکالی، فرمایا شیطان ہنستا ہے کہ میں نے کیسے اس کو نمونہ بنا دیا، منہ اس کا کھلوا دیا اور آوازیں نکلوا دی. اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے. اور جب کبھی جمائی آتی ہے تو فتاوی شامی ہے، ہمارا معروف اور مشہور مستند فتوی کی کتاب ہے، بہت زخیم، اس میں سارے فتاوی مذکور ہیں. تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی کسی کو جمائی آئے تو اگر وہ تصور کر لے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی تو فوراً جمائی چلی جاتی، ختم ہو جاتا ہے وہ جذبہ. اور نمبر دو، انسان لاحول پڑھ لے. نمبر تین یہ کہ انسان نیچے کے ہونٹ کو اپنے دونوں دانتوں کے درمیان دبا لے ہلکا سا، تو جمائی کی وہ کیفیت بھی پوری ہو جاتی ہے اور منہ کھلنے کی نوبت بھی نہیں آتی. تو غرض یہ کہ یہ جمائی کا عمل ہو، چھینک کا عمل ہو، یا اسی طرح ڈکار کا عمل ہو، یا انسان کو گیس خارج کرنی ہو، تو اس میں بھی انسان حال ماحول کو دیکھے. بعض دفعہ بس ہے، بند گاڑی میں سفر چل رہا ہے اور عجیب و غریب تعفن اچانک آتا ہے کہ سارے مسافر پریشان، کار کے اندر سفر چل رہا ہے، اس میں سے کسی نے بے موقع بے وقت گیس خارج کر دی، سارے مسافر شیشے بند ہیں، سب کچھ ہے، اب سب کے لیے تعفن کا باعث. تو حال ماحول دیکھ کر انسان جہاں ضرورت ہو اس کے مطابق انسان ایسا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. اور اسی طریقے سے سر محفل سر عام انسان بعض دفعہ آواز کے ذریعے سے اس کے اخراج کرتا ہے، یہ بہت ہی غریب ہی اور معیوب حرکت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، ملحوظ رکھا جائے ان چیزوں کو کہ جس کی وجہ سے انسان کو سلیقے والی زندگی نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو آداب ہیں اس کے اندر کھانا پینا اور سونا بیٹھنا جاگنا اوڑھنا ہر چیز، یہ اس کے اصول اور اسلوب بتائے گئے ہیں، طریقے بتائے گئے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک نہ ایک طریقہ ایک نہ ایک ڈھنگ بتایا گیا. تو میں نے عرض کیا کہ کھانا اس قدر عظیم الشان نعمت ہے کہ اس کو کھا کر شکر بجا لانے والا، اللہ کے نام سے شروع کیا، کھا لینے کے بعد الحمدللہ کہنے والا، شکر ادا کرنے والا، اپنی زبان کے اندر دل کی گہرائی سے یا اللہ آپ کا شکر، یہ کھانا بہت مزے کا لگا، چیز کوئی فروٹ ملا کوئی اور چیز ملی یا اللہ بہت لطف آیا، بہت مزیدار، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے چیز نصیب فرمائی. تو اپنے الفاظ میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو مزید فرمانی کے ساتھ اور عطا فرماتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا تھا پچھلے مضمون میں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر ظاہر ہوتا ہوا دیکھے. اس لحاظ سے ہر نعمت کو استعمال کرے. خاص طور پہ بسا اوقات انسان کو کوئی ہدیہ اور تحفہ مل جاتا ہے تو لانے والا بڑی محبت سے لایا ہے، تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ضرور بھی ضرور انسان استعمال کر لے. کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی پہننے کی چیز ہے، کوئی استعمال کی چیز ہے، وہ جس محبت سے لایا، جس طرح سے اس نے اس کو انتظام کیا، خریدا اور محبت کا اس نے ثبوت دیا، تو اس کو استعمال کر لینا بھی اس کا حق ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سبق کے اندر ایک دفعہ تشریف لائے اور کف والی قمیض پہنے ہوئے، کف جو لگے ہوتے ہیں بٹن، تو عام طور پہ علماء تو کھلی آستینیں پہنتے ہیں اور سادہ لباس استعمال ہوتا ہے، تو وہ کف کا استعمال عام طور پہ اپنے یہاں اتنا نہیں ہے. قمیض پہن کر آئے کف والی اور درس کے دوران بتانے لگے، کہاں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، محبت سے انہوں نے یہ جوڑا ہدیے میں دیا اور وہ تھا، تو میں نے سوچا چلو پہن کے ان کی محبت کا حق ادا کر دوں. یہ قدردانی ہوتی ہے کہ دینے والا، جس طرح بندہ اپنی طرف سے کوئی چیز کسی کو دیتا ہے تو اس کی نظر ہوتی ہے کہ میری دی ہوئی چیز انہوں نے استعمال کی یا نہیں کی. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو کسی بھی ذریعے سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اپنے بندے پر استعمال ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو بندہ اس کو استعمال بھی کرے اور ساتھ ساتھ دل کی گہرائی سے شکر بھی ادا کرے تو اتنا بڑا اجر اللہ پاک نے رکھا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کہ کھا کر شکر ادا کرنے والا اس قدر اجر پا جاتا ہے جتنا وہ روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس برداشت کر کے وہ اجر پا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. انسانوں کو حکم دیا کہ لباس پوشاک کا خیال رکھو. وانزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے لباس اتارا ہے. اللہ پاک نے انسان کو تو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، ساتھ میں پھر اس کے لیے لباس اتارا، اسی لباس کے ذریعے سے وہ خوبصورت اور مزید چار چاند لگ جاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ زیبائش اور آرائش کرتا ہے، لباس کے ذریعے سے اس میں مزید نکھار اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. خدا نخواستہ کبھی کبھی کوئی انسان برہنا ہو کر پاگل وغیرہ جو سرعام آ جاتے ہیں، کس قدر ایک معیوب لگتا ہے، ہے وہ انسان لیکن معاشرے میں گرا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور شروع ہی سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے انسان کی فطرت کے اندر لباس کو رکھا اور اس لباس کے طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں کہ کس طرح سے لباس کو استعمال کیا جائے. جب ابا آدم نے اما ہوا کے کہنے پر اس چیز کو کھا لیا جس چیز کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ فوراً آنن فارن کا لباس اتر گیا. اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آئی تھی، لباس اتر گیا. فرمایا کہ فتفقا یخسفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر جلدی جلدی اپنے بدن کو لپیٹا. تو یہ بندوں کی فطرت اللہ پاک نے بنائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لباس میں چھپا کر رکھتے ہیں. یہ تو پھر یہود و نصارہ نے اور پھر عریانی اور فحاشی پھیلانے والوں نے اس چیز کے اندر پھر اس قدر یعنی ہماری ذہن سازی کی ہے کہ ہمارا لباس ہم سے نوچ لیا، انسانیت کو برہنہ کر دیا. ورنہ تو اسلام نے جو ہمیں طور طریقے دیے ہیں، ایسا سلیقہ دیا ہے کہ مرد کا لباس الگ، عورت کا لباس الگ، آزادوں کا لباس الگ، غلاموں باندیوں کا لباس الگ، مسلم کا لباس الگ، غیر مسلم کا لباس الگ،
اسلام کو جب دور عروج حاصل تھا تو اس وقت غیر مسلم اقوام جو ہمارے مسلمانوں کے ملک کی باشندہ ہوا کرتی تھیں، ان کا الگ لباس ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنا ان کے لیے قابل مؤاخذہ جرم ہوتا تھا کہ غیر مسلم ہو کے یہ مسلمانوں کا حال حلیہ نہیں اپنا سکتے۔ آج معاملہ برعکس چل رہا ہے، آج غیر مسلم اقوام وہ دنیاوی لحاظ سے ترقیاں کر چکی ہیں، آج مسلمان ان کی نقالی کے اندر اپنے لیے اعزاز اور فخر محسوس کرتا ہے۔ ان کا لباس پوشاک، ان کی طرح ٹائی لگا دینا، کوٹ پینٹ پہن لینا، ان کی طرح ٹوٹ بٹوٹ بن جانا اور سوٹ بوٹ پہن لینا، آج وہ ان کی نقالی کے اندر اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ جب دور عروج تھا اسلام کا، اس وقت کفار وہ مسلمانوں کی نقالی کرنا چاہتے تھے لیکن اسلام نے منع کیا، فرق مراتب رکھا تھا کہ مومن مسلمان کی شان اونچی ہوگی اور غیر مسلم وہ ایسے رہے گا کہ وہ مسلمانوں کی حال حلیہ شکل و شباد اختیار نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے دھوکے میں پڑ جائے، مومن مسلمان سمجھ کے معاملہ کرے لیکن معلوم ہو کہ غیر مسلم ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے کسی بھی خاص وضع اور تراش کا ہمیں پابند نہیں بنایا، البتہ کچھ حدود اور قیود رکھی ہیں کہ جن سے تجاوز کرنا ہماری جائز نہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر جتنی بھی تعلیمات ملتی ہیں، ایک آسان سا ضابطہ علماء نے بیان فرما دیا، نچوڑ فرمایا کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں وہاں کا مذہبی لباس، وہاں کا مسنون لباس وہ کہلائے گا کہ جو وہاں کے صلحاء کا لباس ہے، جو وہاں کے علماء کا لباس ہے۔ اب علاقے الگ الگ ہیں، زمانے الگ الگ ہیں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں وہاں کا مذہبی لباس وہ ہوگا کہ جو وہاں کے صلحاء کا اور علماء کا لباس ہو۔ جس دور میں نیک لوگ جس لباس کو اپنی قوم کے لیے پسند کرتے ہوں تو وہی وہاں کا مذہبی لباس ہوگا۔ تو فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے، یہ پورا ہمارا بنیرڈون کا ایک تفصیلی فتویٰ ہے جس کو پورا میں نے مرتب کر لیا تھا اور یہاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے کسی بھی خاص وضع اور تراش کا پابند نہیں بنایا کہ لباس ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، نہیں۔ دو جملے ہیں صرف، لباس ساتر ہو اور وافر ہو۔ ساتر ہو کہ بدن کو چھپانے والا ہو، وافر ہو کہ ڈھیلا ڈھالا ہو۔ آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے کسی بھی خاص وضع اور تراش کا ہمیں پابند نہیں بنایا، البتہ کچھ حدود اور قیود رکھی ہیں، ضابطے اور اصول بیان کیے ہیں کہ اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ لباس اتنا چھوٹا، باریک، چست نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کے بدن کے اعضاء یا ان کی ساخت، ان کی بناوٹ وہ ظاہر ہوتی ہو۔ نمبر ایک، لباس اتنا چھوٹا، اتنا باریک، اتنا چست نہ ہو جس کی وجہ سے انسان کے بدن، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے بدن کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں یا اعضاء کی بناوٹ نمایاں ہوتی ہو، تو ایسا نہ ہو۔ یہ پہلا اصول ہے۔ نمبر دو، فرمایا کہ لباس میں مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ اللہ پاک کی لعنت برستی ہے، رحمت سے دوری اور پھٹکار ملتی ہے ان مردوں کو کہ جو عورتوں کے جیسا لباس پہنتے ہیں۔ لبست النساء آتا ہے کہ عورتوں کا لباس، ہر دور ہر زمانے میں عورتوں کے لباس الگ ہوتے ہیں، مردوں کے لباس الگ ہیں۔ عرب کے اندر، عجم کے اندر، ہر دور ہر علاقے کے اندر مرد اور عورتوں کے لباس کے اندر بناوٹ اور ان کا ڈیزائن، ان کا رنگ روپ، ہر چیز، یہ نمایاں طور پہ فرق چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت ہے اس مرد پر کہ جو عورت کا لباس پہنے، فرمایا کہ لعنت ہے اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنے۔ یعنی مرد عورتوں والا لباس نہیں پہنے، اگر پہنتا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں، لیکن لعنت، اللہ کی طرف سے پھٹکار، رحمت سے دوری۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دھتکار دیا جاتا ہے، مسترد ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لباس میں مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ تو پہلا اصول تو یہ ہو گیا کہ اتنا چھوٹا لباس نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو، اتنا چست نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں یا ان کی بناوٹ چھلکتی ہو۔ نمبر دو، فرمایا کہ مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ نمبر تین، فرمایا کہ لباس میں کفار اور فساق کی نقالی اور ان کی مشابہت نہ ہو۔ یہ موٹے موٹے اصول ہیں، ان اصولوں کو اگر انسان سامنے رکھے تو خود بخود ایک لباس اسلامی اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ لباس کے اندر کفار کی نقالی اور ان کی مشابہت نہ ہو۔ جیسا لباس ان کا ویسا ہمارا، اور ہم پہن کر ان جیسے لگیں، یہ نقالی کہلاتی۔ تو تین نمبر پر فرمایا کہ لباس کے اندر کفار و فساق کی نقالی نہ ہو اور ان کی مشابہت نہ ہو۔ لباس کا انسان کی نقل و حرکت پر، زندگی پر اس قدر گہرا اثر پڑتا ہے کہ سادہ لباس، شرعی لباس پہننے والا مرد ہو یا عورت، اس کے اندر سادگی آتی ہے، شریعت کے اصول آتے ہیں، عاجزی ان کے ساری آتی ہے، توازو آتی ہے، وہی انسان ہے، اس کو اگر فاخرانہ لباس پہنا دیا جائے، متکبرانہ لباس پہنا دیا جائے، اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے، اس کی چال چرن بدل جاتی ہیں، اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے اندر بھی اسی لیے فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو شروع سے وضع قطع ان کا خیال رکھو اور ان کو اس چیز کا پابند بناؤ۔ شروع سے اگر ان کو اغیار کے لباس پوشاک پہناؤ گے تو ان کے دلوں میں ان کے لباس پوشاک کی جو نفرت آنی چاہیے تھی وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں، یہ جو یہ ہندو لوگ یہاں نشان لگاتے ہیں، تلک لگاتے ہیں، کچھ لگاتے ہیں، یا عیسائی لوگ اپنے گلے میں وہ صلیب کا نشان لٹکاتے ہیں لاکٹ کی شکل میں، اور یہ بعض قوم ہیں عیسائی وغیرہ یہ اپنے ہاتھ میں کڑا ڈالتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فیشن کے اندر اب ہماری قوم کے نوجوان کان میں بالی ڈالیں گے، گلے میں زنجیر پڑی ہوگی، ہاتھ میں کڑا پڑا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے دل میں اس چیز کی برائی ہے ہی نہیں۔ فیشن کے اندر، شو کے اندر، طرح طرح کے، بس دیکھا جیسا ویسا اپنا لیا۔ ہر قوم کا اپنا کوئی نہ کوئی شعار ہوا کرتا ہے، ایک لطیفہ بھی ہے سنا دوں۔ تین مشترک ساتھی تھے، اس میں ایک مسلمان تھا، ایک ہندو تھا اور ایک عیسائی تھا۔ تینوں نے پیسے جمع کیے، کہیں ملازمت کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک کمرے میں، ایک گھر میں رہتے تھے، اور مشترکہ طور پر انہوں نے پیسے جمع کر کے ایک موٹر سائیکل خرید لی 0 میٹر، اور طے یہ پایا کہ تینوں کی ایک ایک دن باری آیا کرے گی، ایک دن ایک ساتھی لے جائے گا، ایک دن دوسرا ساتھی، ایک دن تیسرا ساتھی۔ تو پہلے دن ہندو کی باری آئی، قرآن دازی ہوئی، تو ہندو اپنے مندر لے گیا، وہاں جا کے اس نے اپنی پوجا پاٹ کی، اور اس کے بعد مندر سے جو وہ رنگت نکلتی ہے نا، تلک ولک لگاتے ہیں رنگ، تو اس نے لا کے موٹر سائیکل کے میٹر کے اوپر رنگت لگا دی کہ چلو بھائی ہم نے اس کو اپنے مذہبی شعار کے مطابق ہندو بنا دیا۔ اگلے دن باری آئی عیسائی کی، عیسائی اس کو لے گئی اپنے کلیسا کے اندر، وہاں جا کے اس نے شکرانہ وکرانہ ادا کیا، اپنی عبادت کی، اس کے بعد وہاں پر اس نے اپنا مذہبی شعار جو صلیب ہوتی ہے وہ صلیب لا کے اس کے میٹر پہ لٹکا دی، عیسائی بنا دیا۔ تیسرے دن مسلمان کی باری تھی، اس کو مسجد لے گیا، جا کے نوافل کے شکرانے ادا کیے، کچھ اللہ کی عبادت عبادت کی، چلتے ہیں وہ سوچا کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں، قرآن کریم تو ہمارا مقدس ہوتا ہے، اس کو تو سر پہ رکھتے ہیں، ہم تو اپنے موٹر سائیکل پہ تو نہیں لٹکا سکتے۔ تو وہ دو ساتھی منتظر تھے کہ آج یہ تیسرا ساتھی مسجد لے کر گیا ہے تو دیکھو یہ کیا کر کے لاتا ہے، وہ منتظر تھے کمرے کے اندر کہ دیکھو یہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جب وہ موٹر سائیکل محلے میں داخل ہوئی اور کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی تو شور مچا ہوا تھا، جس طرح یہ نوجوان کسی خاص رات میں 14 اگست ہو یا وہ ہو تو موٹر سائیکل کا سلنسر نکال دیتے نا، ایک شور مچا ہوا تھا، تو دور سے موٹر سائیکل آ رہی ہے، ادھم مچا ہوا ہے، سلنسر نکلا ہوا۔ وہ جب لے آئے کہا کہ ارے یہ تو نے کیا کر دیا موٹر سائیکل کا، تو تم سلنسر کاٹ دیا۔ کہا کہ نہیں نہیں موٹر سائیکل کا سلنسر نہیں کاٹا، میں نے اس کی ختنہ کی، تم نے اس کو ہندو بنایا میں نے کچھ نہیں کہا، تم نے اس کو عیسائی بنایا کچھ نہیں کہا، ہمارے موٹر سائیکل ہم نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ تو ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی نشانات ہوا کرتے ہیں، شعار ہوا کرتے ہیں، علامات ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں فرمایا کہ بچوں کو شروع ہی سے ان چیزوں کا عادی بناؤ کہ برائی ان کے دل میں ڈالو۔ غیر مسلموں کا لباس ہے، ہندوانہ لباس ہو، عیسائیوں کا لباس ہو، انگریزوں کا لباس ہو، دیگر اقوام کی جو علامات ہیں، طور طریقے ہیں، شروع سے ان کے دل میں نفرت بٹھاؤ۔ اگر نہیں بٹھاؤ گے کل کو وہ بڑا ہو جائے گا اور ان چیزوں کے اندر رچ بس کے وہ بڑا ہوگا، اغیار کی نقالی وہ اس کے اندر رچی بسی ہوگی۔ تو فرمایا کہ کفار اور فساق کی نقالی اور ان کی مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مرد اپنی شلوار کو، پاجامے کو، تہبند کو، پینٹ آج کل کے زمانے میں چلتی ہے، حالانکہ یہ چیز جب شروع میں انگریز آیا تھا ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑ رہا تھا، اس وقت مسلمان بڑی نفرت کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے تھے، اور اگر کوئی ان کی نقالی میں ان کا جیسا لباس پہنے تو اپنے ہی مسلمان اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ تو نے اپنے دشمنوں کا لباس پہن لیا۔ لیکن وقت گزرا، سالہ سال کی محنت ہوئی، انگریز جانے کے ساتھ ساتھ بول کر گیا تھا کہ ہم نے اپنی بود و باش، تہذیب و تمدن ان میں اتنا گھول کر رچا بسا دیا کہ نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن ذہنی طور پر یہ ہم نے جو ان کو تعلیمی نصاب دیا اور دیگر اپنے طور طریقے دیے، ایسے مغلوب کر کے جا رہے ہیں، غلامیت کا توق ان کے گلے میں ڈال کر جا رہے ہیں کہ کہنے میں یہ مسلمان ہوں گے لیکن اندرونی طور پر یہ انگریز ہوں گے۔ تو اس وقت بڑی نفرت اور کراہیت سے لوگ دیکھتے تھے انگریزی لباس کو، انگریزی بال کو، انگریزوں کے طور طریقوں کو۔ لیکن ہوتے ہوتے یہ چیزیں مرور زمانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر اس قدر رائج ہو چکی ہیں، عام ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ مرد اپنی شلوار کو، پاجامے اور تہبند اور پینٹ وغیرہ کو ٹخنے سے اونچا رکھے۔ حدیث مبارک میں صاف لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے کا وہ حصہ جو لباس میں ڈھکا رہے گا، فرمایا کہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں سے اونچا اپنا لباس پہنتے تھے، آدھی پنڈلی تک آپ کا لباس ہوا کرتا تھا، اور صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول تھا. بڑی بڑی مثالیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو خاص مثال مشہور ہے کہ جب حدیبیہ کا موقع تھا, قافلہ صلح حدیبیہ والے موقع پر رکا ہوا تھا اور اگلے موقع پر صلح ہونے والی تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا تھا جاؤ مذاکرات کرو مکہ والوں سے. تو جب آپ وہاں رکے, اگلے دن جا رہے تھے وہاں کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے, تو آپ کے جو رشتہ دار تھا قریبی کہا کہ یہ اتنے اونچے اونچے آپ نے ٹخنے کیے ہوئے, یہ یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے, لباس کو تھوڑا سا نیچے کریں, وہ آپ کو منہ نہیں لگائیں گے, آپ سے بات نہیں کریں گے, آپ نے اپنا حلیہ کیسا بنایا ہوا. سخت ناراض ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا کیا میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی نقل کو چھوڑ دوں؟ تو یہ ضابطہ ایسا ہے کہ مردوں کے لیے ٹخنوں کا کھولنا ضروری ہے, عورتوں کے لیے ٹخنوں کا ڈھکنا ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ مرد اپنی شلوار پاجامہ تہبند وغیرہ کے ذریعے ٹخنوں کو کھول کے رکھے, جبکہ عورتوں کے لیے ان ٹخنوں کا ڈھکنا گویا کہ صدر کے اندر داخل اور شامل ہے. لباس میں فرماتے ہیں کہ سادگی ہو, تسن و تکلف بناوٹ نمائش مقصود نہ ہو. بعض دفعہ دکھلاوے کے لیے انسان بود و باش کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے بہت بڑے بڑے خرچے کرتا ہے. آج کل تو ایک ایسی وبا عام ہو چکی ہے, برانڈ نئے نئے برانڈ نکل چکے ہیں, برانڈ کے چکروں میں ہزاروں روپے لوگ پھونکتے ہیں. برانڈیڈ کے چکر میں, چشمہ ہو, ٹوپی ہو, کیپ ہو, جوتے ہوں, اور یہ سوٹ بوٹ ہو, لباس پوشاک ہو, اس چکر کے اندر فلاں برانڈ دماغ برانڈ پہننے والا پہن کر اپنے ہی گمان میں خوش ہوتا ہے میں نے فلاں برانڈ پہنا ہوا ہے. لیکن دیکھنے والے کو پتہ ہو یا نہ ہو, وہ اس وبا کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ میں تو اسٹینڈرڈ والا ہوں. تو فرمایا کہ لباس کے اندر سادگی ہو, تسن و بناوٹ نمائش مقصود نہ ہو. انسان کی جتنی گنجائش ہو, تو فرماتے کہ مالدار شخص نہ تو فاخرانہ لباس استعمال کرے اور نہ ہی بالکل گھٹیا لباس استعمال کرے کہ جس سے اس کی مفلسی اور غربت ٹپکتی ہو. ہے مالدار تو مالدار آدمی کے لیے بھی اعتدال کا حکم دیا, نہ تو اتنا فاخرانہ لباس استعمال کرے کہ وہ بہت ہی زیادہ اس میں گھمن ٹپکتا ہو, اور نہ ہی وہ اتنا گھٹیا لباس استعمال کرے جسے میں نے بتایا تھا ایک صحابی کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کیا ان کے پاس سادہ پانی اور ایک سادہ لباس نہیں کہ استعمال کریں. فرمایا یا رسول اللہ مالدار ہیں سب کچھ ہے لیکن بے ڈھنگے ہیں, ذوق نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ, اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو اپنے بندے پر ظاہر ہوتا ہوا پسند فرماتے ہیں. سب کچھ جب اللہ نے دیا کس لیے دیا؟ چھپا چھپا کر رکھنے کے لیے تھوڑی. جو اللہ نے دیا انسان, فرمایا کہ مال انسان کا دو تین طرح کا ہے, اس میں فرمایا کہ ایک مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا, جو پی لیا, جو استعمال کر لیا, اور جو لباس اللہ نے دیے اس کو پہن کر پرانا کر دیا, اور دوسرا مال وہ ہے جو اس نے بچا بچا کے رکھا, تیسرا مال وہ ہے جو اس نے صدقہ خیرات کیا, راہ خدا میں خرچ کیا. ان تین کے اندر فرمایا کہ وہ جو اس نے راہ خدا میں خرچ کیا یہ تو باقی ہو گیا, دائمی ہو گیا, آخرت کے گویا کہ ذخیرے میں جمع ہو گیا, جب پہنچے گا وہاں وصول کر لے گا, مل جائے گا. اور جو کھا لیا, پی لیا, پہن لیا, فرمایا فنا ہو گیا, اور جو یہ جمع کرتا رہا, فرمایا کہ یہ سارا وارثوں کا حق. آنکھ بند ہوتے وہ رسا اس پہ جھپٹتے ہیں, میرا اتنا حصہ ہے, تیرا حصہ ہے, تو نے زیادہ لیا, تو نے کم لیا, تو نے میرا حق مار لیا. بعد میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں مکانوں پہ, دکانوں پہ, جائیداد اور پلاٹوں پہ. تو فرمایا کہ تین طرح کا مال ہے. اصل انسان کا جو کام آنے والا مال ہے وہ جو اپنی زندگی میں اس نے کھا لیا, پہن لیا, فنا کر دیا. نمبر دو وہ جو اس نے راہ خدا میں کسی بھی نیک کام میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا, یہ ذخیرہ ہو گیا. کل کو جب آگے پہنچے گا تو وہاں اس کے پاس جو سرمایہ چاہیے ہوگا وہاں سرمایہ اس کے پاس موجود ہوگا. فرمایا کہ ایک دانہ کھجور کا راہ خدا میں صدق دل سے جو خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ید رحمت میں پالتے پوستے بڑا کرتے ہیں, جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور بڑے پیار سے, بڑی محبت, بڑی شفقت سے اس کو پروان چڑھاتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے دانے کو پروان چڑھا کر احد پہاڑ کے برابر بنا کر قیامت میں واپس پلٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو خرچ کرنے والا اپنے لیے ذخیرہ بنا رہا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس مال و اسباب ہے وہ تو فنا ہو جائے گا, اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ باقی رہ جائے گا. وہ لطیفہ بھی ہوا تھا کہ بکری قربان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ کے گھر میں جب آپ تشریف لائے, پوچھا بھائی جانور کے کیا ہوا, گوشت کا کیا ہوا, تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ اس کو بنوا لیا تھا بکری کو, اور وہ تقسیم کی, فلاں فلاں گھر میں بھیجی, فلاں فلاں ضرورت مندوں کے دی, ان کے دی, ان کے دی, ساری تو بٹ بٹا کر ختم ہو گئی, خالی ایک دستی بچی ہے. جو حدیث مبارک میں الفاظ آتے ہیں کہ ساری تو بٹ بٹا کر ختم ہو گئی, صرف ایک دستی اس کی بچی ہے. فرمایا کہ نہیں, ساری تو بٹ بٹا کر باقی رہ گئی, صرف ایک دستی ہے جو ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ ہم خود استعمال کریں گے تو وہ تو ہو جائے گی فنا, لیکن جو بٹ گئی یہ بٹنے والی باقی ہو گئی. کل رہے خدا میں خرچ کیا ہوا مال واپس وہاں ملے گا, اور اسی کیفیت میں نہیں ملے گا بلکہ ایک گندم ایک کھجور کے دانے کو اللہ میاں بڑھا کر بہت پہاڑ کے برابر کر دیں گے. تو اس لحاظ سے انسان اصل یہی ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہو استعمال کرے. لباس پوشاک تو فرمایا کہ مالدار آدمی نہ تو فاخرانہ لباس استعمال کرے کہ تکبر اور بڑائی جھلکتی ہو ٹپکتی ہو, اور نہ ہی اتنا مفلسی والا پھٹا پرانا غربت والا کہ جس کی وجہ سے وہ نہ تو فاخرانہ لباس ہو نہ ہی گھٹیا لباس کہ جس سے مفلسی ظاہر ہوتی ہو. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق لباس کا اہتمام کرے, جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا استعمال کرے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پڑھانے گئے اور بہت قیمتی کوئی جبہ تھا وہ استعمال فرمایا. عام طور پہ آئمہ مساجد جبے وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اس میں بھی ایک نسبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے لیے اور کسی وفد سے ملاقات کے لیے خاص اپنے کچھ لباس تھے وہ رکھتے تھے کہ خاص موقع پر آپ کے بعض بھی بعض قیمتی قیمتی یمن کے بعض دوسرے جگہوں کے جبے ہوتے تھے, بعض آپ کے لباس ہوتے تھے جو خاص موقع پر آپ نے استعمال فرمایا ہے. تو اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے علماء بھی بعض موقع پر عید ہو گئی بقرعید ہو گئی یا اپنے جمعے کی نمازیں ہو گئی تو اس کے اوپر اپنے لباس کے اوپر ایک مزید جبہ استعمال کر لیتے ہیں سنت کے زاویے سے. اگرچہ یہاں دستور نہیں ہے جبہ پہننے کا لیکن اس میں بھی وہی عنصر ہوتا ہے کہ نقالی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے جبہ وبہ پہن کر جا رہے تھے اور پر نالے سے وہ ایک پانی ٹپکا جس میں مرغی کا خون وون تھا اور پانی تھا, وہ جب ٹپکا تو کپڑے گندے ہوئے. سخت غصہ آیا, ناراض ہوئے اور اپنے واپس گئے, جلدی سے کپڑے بدل کر پھر تشریف لائے اور اس پر نالے سے جسے وہ ٹپکا تھا اس کو توڑ دیا کہ اس کی وجہ سے یہ کپڑے میرے گندے ہوئے. وہ گھر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. جمعے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ آپ نے ہمارا پرنالا بغیر پوچھے توڑ دیا. فرمایا کہ اس سے پانی گر رہا تھا مسجد کے راستے میں, مسجد کی طرف والی جگہ پر وہاں گزرتے ہوئے پانی گرا اور سارے کپڑے ہمارے گندے ہوئے. فرمایا پوچھ تو لیتے, بغیر پوچھے آپ نے اس کو توڑ دیا. یہ تو پرنالا بڑی یادگار تھا. جب میرا گھر بن رہا تھا تو ہم چچا بھتیجے دونوں موجود تھے, اور یہ زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا تھا, یہ جو بات ہوئی والا واقعہ, آپ دنیا سے جا چکے تھے. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور میں بھی موجود تھا, اور ہم دونوں کے جب یہ تعمیر ہوتے ہوتے اس مرحلے تک پہنچے پرنالے لگانے کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا جان میں بیٹھتا ہوں, میرے کندھے پر آپ کھڑے ہو کر اس کو فٹ کر دیں. تو میں نے بیعت بھی جانی کہ میرے قدم حضور کے جسم مبارک پر آئیں. تو میں نے کہا نہیں, ایسا کرتا ہوں میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھے پر کھڑے ہو کر لگائیں. تو میں بیٹھ گیا اور میرے کندھے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ فٹ کیا تھا, اور آپ نے بغیر پوچھے اس کو توڑ دیا. اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر پیٹ لیا کہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. پھر معافی تلافی کی اور ان کو راضی کیا, منایا اور کہا کہ اب میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھے پر چڑھ کے خود اس کو فٹ کر لیں. تو حقیقت یہ کہ لباس پوشاک کا استعمال بھی اور خاص طور پہ جبوں کا استعمال, اچھے لباس کا استعمال, تو یہ بھی ایک طریقے سے بسا اوقات خاص موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاص لباس بنائے ہوئے تھے, خاص جبے تھے. ہم نے بھی اپنے جمعے کے لیے مدینہ منورہ کے چند جبے لیے ہوئے ہیں جو وہیں کے بنے ہوئے ہیں, میڈ ان وہیں کا مدینہ منورہ کا. تو وہ اسی نسبت سے اسی محبت اور اسی عقیدت سے پہنتے ہیں کہ اسی سرزمین کے اندر بنا گیا وہیں کا بنایا ہوا, اسی نسبت سے جب اس کو انسان اوڑھ لیتا ہے پہن لیتا ہے تو ایک نسبت مل جاتی ہے مدینہ منورہ ہونے کی. انسان خود تو کھوکھلا ہے خالی ہے لیکن نسبتوں کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بہت عروج عطا فرما دیتے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ ماشاءاللہ آپ کی جو وہ دراز تھی بہت ذوق والے تھے, اس میں خوشبوؤں کے بہت ساری طرح طرح کی خوشبوؤں ہوتی تھی. آپ کے چاہنے والے ماشاءاللہ سعودیہ میں بھی تھے اور دبئی میں, ادھر ادھر تو ہر طرف سے ماشاءاللہ قیمتی خوشبو ہیں, اور یہاں کے خود اچھی اچھی خوشبوئیں بڑے ذوق سے لگاتے تھے. لیکن خاص طور پہ جمعے کے لیے مدینہ منورہ کا عطر ایک الگ سے رکھتے تھے. جب جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہوتے تھے تو وہ خاص عطر مدینہ منورہ والا پورا اپنے جسم پر لگاتے, اور ایک موقع پر بتایا بھی تھا. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ماشاءاللہ استاد ہیں وہ, تو باقاعدہ جب سفر میں ساتھ جانا ہوتا تھا تو ان کو پیسے دیتے تھے, فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے لیے وہ عطر آپ لے آئیں. تو وہ عطر وہ لاتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ اہتمام سے پھر جمعے کے دن اس نسبت سے لگاتے تھے کہ مدینہ منورہ کا عطر ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی اس طریقے کو جاری رکھا ہوا ہے اپنے ابا جی کی نقل کو, اپنے ابا جی کی سنت کو, کہ وہ لباس پوشاک کہ انسان مدینہ منورہ کی نسبت مکہ مکرمہ کی نسبت, جبوں کے اندر میرا کچھ جبے مکہ مکرمہ کے ہیں کچھ جبے مدینہ منورہ کے ہیں, اللہ کرے کہ پھر حالات سازگار ہوں، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے راستے امت مسلمہ کے لیے کھلیں، یہ بندشیں رکاوٹیں طرح طرح کی شرائط ساری ختم ہو اور امت کا پھر آمد رفت کا سلسلہ جاری اور ساری ہو جائے، تو یہ نعمتوں کی ریل پیل چلتی ہے. مرکز سے اللہ پاک اپنے بندوں کو کھجوریں زمزم کیا کچھ نہیں سیراب کرتے، بندے نے ساری زندگی وہاں کی زیارت نہیں کی ہوتی لیکن زمزم ضرور اس کو اللہ پاک پلا چکے ہوتے ہیں، کھجور مدینے کے ضرور کھلا چکے ہوتے ہیں. تو خیر بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یہ لباس پوشاک کے اندر فرمایا کہ مالدار شخص نہ تو فاخرانہ لباس پہنے اور نہ ہی گھٹیا لباس پہنے، اسی طرح اپنی مالی استطاعت کے مطابق لباس کا اہتمام ہو. جتنی انسان کی گنجائش ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اپنی گنجائش کے حساب سے انسان لباس کا استعمال کرے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے خاص ریشم کا استعمال یہ بھی حرام ہے، اور مردوں کے لیے خالص سرخ رنگ کا لباس یہ بھی مکروہ ہے، البتہ اس میں اگر رنگت ملی ہوئی ہے، آمیزش ہے دوسرے رنگ کی تو پھر وہ جائز ہے. لال رنگ کا لباس عام طور پہ خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے آج کل بھی چونکہ اب ویسے کپڑوں میں تو لال لباس نہیں پہنتے لیکن ٹی شرٹ وغیرہ خالص سرخ رنگ کی بسا اوقات لڑکے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے. سرخ رنگ کا لباس پورا مکمل ہو یا سرخ رنگ ٹی شرٹ وغیرہ ہو، تو فرمایا کہ مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس مکروہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک موقع پر سرخ چادر پہنے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا اور ناگواری کا اظہار کیا، فرمایا کہ یہ کس رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، تو فوراً آپ گئے اور لباس کو بدل لیا. اگلے موقع پر جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ بھائی وہ چادر کہاں گئی، کہا کہ وہ تو تندور کے اندر ڈال دی. ارے فرمایا خواتین کو دے دیتے، گھر کی خواتین استعمال کرتی تو اچھا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ جس لباس پر آپ کی ناپسندیدگی کی نظر پڑی ہو تو گھر کی خواتین بھی اس کو استعمال کیوں کریں، جس لباس پر آپ کی نظر پڑی اور ناپسندیدگی کے ساتھ پڑی تو پھر وہ گھر کی خواتین کے لیے بھی نامناسب تھی، جا کے تندور جلا ہوا تو اس میں ڈال کے جلا کر راکھ کر دی. تو غرض یہ کہ فرمایا کہ مردوں کے لیے خالص سرخ رنگ کا لباس یہ بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، البتہ اگر اس میں مکس ہو، آمیزش ہو، دھاری دھار ہو تو پھر جائز ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرخ رنگ کا لباس ہے جو دھاری دھار تھا، سفید اور لال رنگ کی دھاریاں تھیں آپ استعمال فرماتے تھے. لباس صاف ستھرا ہو، مردوں کے لیے سفید رنگ کا لباس پسندیدہ ہے. افضل و بہتر یہ کہ انسان اگر ساری زندگی سفید لباس استعمال کرے تو بہت اچھا ہے، پسندیدہ رنگ ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر رنگوں کو بھی اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً وہ ممنوع نہیں، ناجائز نہیں ہے، دیگر رنگوں کو بھی استعمال کرنا جائز ہے. البتہ بعض مواقع ہیں جن میں مشابہت کی وجہ سے بعض رنگوں کا پہننا مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے عام طور پہ محرم کے اندر کالا لباس یہ خاص طبقے کا ایک شعار بن جاتا ہے، ان دنوں انسان پھر اس رنگ کو استعمال نہ کرے، ان دنوں سے ہٹ کر پھر استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت اور مذائقہ نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے رنگ سارے اللہ پاک نے پیدا فرمائے، کعبۃ اللہ شریف کو اللہ پاک نے کالے غلاف سے ڈھانپا ہوا ہے، مسجد نبوی کو اللہ پاک نے سبز گنبد عطا فرمایا اور ساتھ میں اندر جو حجر اطہر ہے وہ سبز رنگ کے پردے سے ڈھکا ہوا ہے. یہ رنگتیں ساری اللہ پاک نے رکھی ہیں، درخت اللہ پاک نے ہرے رنگ کے بنائے، جنت بھی ہری بھری ہوگی، اور سرخ رنگ کے اللہ پاک نے پھول بنائے، رنگ برنگی تتلیاں بنائیں، قسمہ قسم کے رنگ روپ سارے اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اصول دے دیے، ضابطے دے دیے، فرمایا کہ مردوں کو ان چیزوں میں تھوڑی احتیاط برتنی ہے کہ ایک تو وہ خالص ریشم استعمال نہیں کریں گے، اور دوسرے یہ کہ فرمایا کہ سرخ رنگ کا لباس ان کے لیے منع ہے، مردوں کے لیے پسندیدہ لباس سفید رنگ کا ہے کہ وہ سفید رنگ کا لباس، فرمایا کہ زندہ اور مردہ دونوں قسم کے لوگوں میں سفید لباس پسند ہے، اور اسی لیے حج اور عمرے کے موقع پر بھی احرام کے لیے بھی سفید احرام وہ پسند ہے، اگرچہ رنگین چادر میں بھی انسان احرام باندھ کر حج عمرہ کر سکتا ہے لیکن پسند فرمایا کہ سفید رنگ کا احرام. تو زندگی میں بھی انسان اگر سفید لباس کا معمول بنائے بہت اچھا ہے، اور فرمایا کہ اپنے مردوں کو بھی کفن انسان رنگین کپڑے میں بھی کفن دے سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ فرمایا کہ جانے والوں کو بھی سفید لباس میں ان کو سپرد خاک کرو. تو فرمایا کہ سفید لباس پسندیدہ ہے، اور ساتھ میں مردوں کے لیے ٹوپی اور عورتوں کے لیے دوپٹہ، اس کا اہتمام بھی حد سے زیادہ ضروری ہے کہ مرد ٹوپی اس کے سر کا تاج ہے، مذہبی وقار ہے، بالخصوص عبادت کے وقت جب انسان عبادت انجام دے رہا ہے، سر پر ٹوپی ہو، اس کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، لباس اس کا سدھرا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، اس صورتحال میں یہ جو یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو ہر نماز کے وقت تم اپنی زینت کو اختیار کرو، اس کے تحت حضرات علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے سر پر ٹوپی ہو، لباس اس کا صاف ستھرا ہو، اور ایسا سدھرا ہوا لباس ہو کہ اس لباس کے اندر انسان کسی بھی مہذب محفل میں جا سکتا ہو. بعض دفعہ بے ڈھنگے کپڑے پہن کر انسان مسجد کا رخ کر لیتا ہے، آدھا پونا چڈا پہنا ہوا ہے اور سر کھلا ہوا ہے اور عجیب سے لباس پوشاک پہن کر انسان آیا ہوا ہے، ایسا پھٹیچر لباس کہ جس لباس میں انسان کسی شادی کی تقریب میں نہیں جا سکتا، اپنے آفس میں نہیں جا سکتا، اسکول کالج نہیں جا سکتا، تو جس لباس کے اندر انسان اپنے انسانوں کی کسی مہذب تقریب میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو گھٹیا محسوس کرتا ہو، تو ایسے لباس میں احکم الحاکمین کے دربار میں آنا بھی گھٹیا ہے. احکم الحاکمین کے دربار میں آنے کی شان یہ ہوتی ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، بدن بھی، کپڑے بھی، لباس پوشاک بھی، مسواک کر کے منہ بھی صاف کیا ہوا ہو، خوشبو لگا کر آئے اور اہتمام کے ساتھ آئے. تو اس صورتحال میں کہا کہ مردوں کے لیے عام حالت میں بھی مسلمانوں کا یہ شعار تھا کہ ہمیشہ وہ سر ڈھک کے رکھتے تھے، وہی پھر تہذیب و تمدن کے بدلاؤ کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے پھر یہ چیز ہمارے معاشرے سے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اب تو مسجدوں کے اندر بھی آدھے پونے ٹوپی والے، آدھے پونے ننگے سر. تو حالانکہ سنت طریقہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنا سر ڈھک کے رکھا ہے، صرف حج اور عمروں پر آپ کا سر صحابہ کھلا دیکھتے تھے، اس کے علاوہ ہمیشہ آپ کے سر پر ٹوپی ہوتی تھی یا پھر امامہ ہوتا تھا. تو انسان اس چیز کا بھی اہتمام رکھے، اور اگر یہ پورے وقت اہتمام نہ ہو تو کم از کم نماز کے وقت میں تو بالخصوص اس کا اہتمام رکھے کہ رب عز و جلال کے سامنے حاضری ہے، احکم الحاکمین کے سامنے حاضری اور پیشی ہے، تو اس کے سامنے بندہ اس طریقے اور سلیقے اور وقار کے ساتھ حاضری کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کی عبادت کو قبول فرما لے. ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے، ایک نمازی نے حضور کے سامنے نماز پڑھی، فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھی، پھر دوبارہ تین دفعہ پڑھ لی کہ ہاں یا رسول اللہ میں تو جیسی نماز پڑھ سکتا تھا پڑھ لی، اب اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا، کیا میں کیا کروں؟ فرمایا تین دفعہ نماز لوٹوانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ٹخنے ڈھکے ہوئے شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. تو یہ اگر آپ چاہتے پہلی مرتبہ بھی بتا دیتے، لیکن یہ سبق تھا امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ جو لاپرواہی کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ جس طرح چاہا لسٹم پسٹم عبادت کو کر لیا، تو ہر عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. عبادات کے بھی طریقے ہیں. ہمارے یہاں دنیاوی نظام میں کتنی جگہوں پہ یونیفارم کی پابندی ہوتی ہے، اسکولوں کے اندر بچہ اگر اپنے یونیفارم کے بجائے شلوار قمیض میں چلے جائے، رنگ برنگے کپڑوں میں چلے جائے، اسکول کے اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، کلاس میں بٹھایا نہیں جاتا. کالجوں کے اندر باقاعدہ یونیفارم ہے اور طریقہ کار ہیں. ہمارے فوج ہے، پولیس ہے، ہر شعبے ہیں، محکمے ہیں، ادارے ہیں، بہت ساری ہماری جو اس کی کمپنیاں ہوتی ہیں، کمپنیوں میں باقاعدہ ان کی جتنے بھی ملازمین ہیں، ورکر ہیں، ان کے لیے باقاعدہ سوٹ بوٹ ہے کہ اس لباس میں آنا ضروری ہوتا ہے. سیکورٹی کے جتنے ادارے ہیں ان کے باقاعدہ ان کا یونیفارم بنا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہوگا تو اس کو پھر معطل کیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام دیا ہے کہ سادگی کے ساتھ ایک اسلامی لباس کے اندر ملبوس بندہ اللہ کے سامنے حاضری کے لیے آئے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ مرد ٹوپی کا اور عورتیں دوپٹے کا اہتمام رکھیں. جس گھر میں عورت ننگے سر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میں نے بتایا تھا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع دور میں جب حضرت جبریل آئے تھے حضور پر، ایک کیفیت تاری تھی اور آپ پر ایک ہیبت سی تھی کہ یہ نئی مخلوق کون آنے لگ گئی. تو فرمایا اب جب آپ کو وہ نظر آئے تو مجھے بتانا. جب جبریل امین نظر آئے تو اما جان نے اپنا دوپٹہ سرکا دیا، سر ننگا کیا، فوراً جبریل امین غائب ہو گئے. پھر آپ نے اوڑھا تو پھر آپ نمودار ہوئے، تو پھر پوچھا اب نظر آنے کہاں، پھر آ گئے. پھر آپ نے ہٹایا پھر فوراً چلے گئے. تو ننگا سر ہوتا تھا، سر کھلتے ہی فوراً وہ چلے جاتے تھے گھر سے باہر، جب سر ڈھکتی نہیں پھر آ جاتے تھے. تو فرمایا کہ یہ سچے صادق وہ پیغام لانے والے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم پر پیغام لاتے تھے، کیونکہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں عورت کا سر ننگا ہو. تو خواتین بھی سر کو ہمیشہ ڈھکنے کا اہتمام رکھیں، اور ساتھ ساتھ مرد حضرات ٹوپی کا اہتمام رکھیں. ساتھ میں فرمایا کہ نماز کا لباس، اللہ پاک نے فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد، تو ہونا یہی چاہیے کہ ہر نماز کے لیے انسان صاف ستھرا ہو کر، پاکیزہ ہو کر، اپنے بس میں مطابق تیار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے. اسی طرح گھریلو لباس میں بھی انسان پہناوے اوڑھاوے کا دھیان رکھے، خیال رکھے. فرماتے ہیں کہ گھریلو لباس بھی انسان کا اچھا ہو، خواتین بھی گھر کے اندر سلیقے کا لباس پہنے ہوئے ہوں کہ جس میں بے پردگی نہ ہو، اور مرد حضرات بھی عام طور پر سونے کا جو لباس ہوتا ہے وہ بھی. بزرگان دین کا تو معمول ہوتا تھا کہ گھر کے لباس الگ، باہر کا الگ. گھر میں داخل ہوئے اور وہ اپنا تہبند وغیرہ، اپنا گھر کا کرتا وغیرہ وہ پہن لیا، اور اس کے بعد وہ بھی پاک صاف رکھتے تھے کہ جب کبھی ضرورت پڑ جائے اسی میں نماز پڑھ لی، اسی میں عبادت کر لی. ناپاک کپڑوں کے اندر سونا جاگنا یہ خود نحوست کا ایک باعث بن جاتا ہے. عام طور پہ معاشرے میں ایک دستور ہے کہ گھر کے کپڑے وہ عام طور پہ لسٹم پسٹم جیسے ہوں ویسے چلے، اور ایسے ایسے عجیب نمونے کپڑے پہن کے لوگ باہر حلوہ پوری لینے کے لیے، ناشتہ لینے کے لیے، انڈے پراٹھا لینے کے لیے نکل کر چلے آتے ہیں کہ دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار ان کو مسجد میں دیکھا تھا بڑی مہذب شخصیت تھی، لیکن کس نمونے بن کے وہاں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ پوری لہر. تو انسان اپنے گھریلو لباس میں بھی ایسا مہذب لباس کا اہتمام رکھے کہ اگر وہ کوئی ملاقات کے لیے اس سے آئے یا یہ خود باہر کہیں جائے تو لباس ایسا ہو جس میں دیکھنے والے کو کوئی کہ وہ اوپرا محسوس نہ ہو. اسی طرح فرماتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے یا ادھڑے ہوئے کپڑے یا پھٹے ہوئے بنیان پہن کر انسان زندگی گزارتا ہے، جو یہ بے ڈھنگے پن کی علامت ہے. آج کل سردی کا موسم میں بعض دفعہ موسم پھٹا ہوا ہے، اس میں ایک کے ساتھ دوسرا تیسرا چار پانچ سوراخ ہوئے ہوئے، شاید کا چھتہ بنا ہوا لیکن پہننے سے مطلب ہے. تو اتنی بھی اگر غربت ہو تو انسان پھر موزائی نہ پہنے، بے ڈھنگے پن کی علامت ہے. تو انسان سے صحیح چیز استعمال کرے، ٹوپی ہے یا اپنے بنیان ہیں، موزے ہیں، کپڑے ہیں، تو وہ پھٹے ہوئے ہوں، ادھڑے ہوئے ہوں، تو یہ بے ڈھنگے پن کی علامت ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اپنے استاد محترم کی نصیحت ہمیشہ درس میں بیان فرماتے تھے، خود بھی بتاتے تھے اپنے مریدین کو کہ جب کبھی لباس پہنو تو شلوار دیکھ لیا کرو، شلوار ادھڑی بھی نہ ہو، ایک نظر دیکھ لیا کرو کہ ان سے پھٹی بھی نہ ہو. بعض دفعہ لباس پھٹا ہوا ہے اور سلائی ادھڑی ہوئی ہے، انسان نے پہن لی، اب وہ کسی محفل مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور بے پردگی ہو رہی ہے، سامنے والا بتا بھی نہیں پا رہا. تو اس لحاظ سے ہمیشہ انسان لباس پہنتے وقت ایک نظر شلوار میں دیکھ لے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پھٹن یا کوئی ادھڑن نہ ہو، اس کے بعد انسان استعمال کرے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کپڑے وغیرہ جب انسان گھر میں بھی استعمال کرتا ہے تو ان کو جگہ پہ رکھنے کا معمول بنایا جائے. بعض بچے اسی طرح وہ پروان چڑھ جاتے ہیں اور جہاں کپڑے بدلی کیے وہیں پر ہی پڑے چھوڑ دیے، بس وہ لباس اتارا وہیں پر ہی چھوڑا اور چلتے بنے، تو یہ بھی بے ڈھنگے پن کی علامت ہے. تو خواتین خانہ یا گھر کے بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لباس کے اندر بھی وہ طریقے سے بچوں کو عادی بنائیں اس چیز کا کہ بچے کپڑوں کو جگہ پر لٹکانے کے، وہ میلے کپڑوں کو میری ٹوکری میں ڈالنے کے عادی ہوں. تو یہ سلیقے کی چیزیں ہیں جو قرینے سے انسان زندگی بسر کرتا ہے، تو گھر بھی انسان کا صاف ستھرا ہو، زندگی بھی سلجھی ہوئی ہو اور طریقے سے انسان زندگی بسر کرنے والا ہو. بعض لوگ کپڑے اتارتے وقت الٹی شلوار اتار دی، اب بے دھیانی میں پہنی تو الٹی پہن لی، بعض دفعہ جلدی جلدی میں کچھ بھاگا دوڑی میں کچھ الٹا پلٹا ہو گیا. دو لطیفے ایسے ہوئے ہمارے ساتھ، ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے استادوں میں سے ایک استاد تو انتقال فرما گئے، امام تھے ایک جگہ، فرمایا کہ جلدی جلدی میں شلوار الٹی پہن کر چلا گیا، فجر کی نماز تھی، اب جب وہ رکو کیا تو معلوم ہوا کہ شلوار الٹی، اب چونکہ وہ الٹی اتار دی ہوگی نا تو بے دھیانی میں الٹی پہن لی. تو انسان شروع سے سیدھی اتارے تو سیدھی ہی پہنے گا. فرمایا کہ نماز کے بعد میں اشراق تک بیٹھا رہا دیر تک، جب تک کہ سارے نمازی نہیں چلے گئے، جب تک میں بیٹھا رہا، جب سب چلے گئے اس کے بعد پھر اٹھ کے جلدی گھر کو گیا. اور دوسرا لطیفہ، وہ استاد ہمارے ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کہا کہ فجر کے وقت جلدی جلدی نماز کے لیے نکلا اور رومال ڈال لیا، جب مسجد کے قریب پہنچا پتہ چلا بیگم کا روپٹہ کندھے پر پڑا ہوا ہے. کہا کہ پھر جلدی سے وہاں سے واپس پلٹا اور گھر کے اندر چونکہ اندھیرا ہوگا جلدی سے وہ رومال سمجھ کے اٹھا لیا، لیکن پتہ چلا دوپٹہ نکلا. قسمت اچھی تھی کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی دیکھ لیا، تو پھر جلدی جلدی واپس آیا، پھر اپنا رومال لیا اور دوپٹہ اتارا. تو غرض یہ کہ یہ چیزیں ہیں جو سلیقے سے انسان جب طریقہ سیکھتا ہے تو اسی طرح سے یہ حج عمر پر جانا ہوتا ہے تو اس میں یہ ساتھیوں کے ساتھ یہ بے ڈھنگے پن کی علامات بہت ظاہر ہوتی ہیں. ابھی حرم جانے کے لیے کپڑے بدلنے کی نوبت آئی، فٹافٹ جلدی سے وہ اپنے کپڑے اتارے اور دوسرے کپڑے بدلے اور چلے گئے اور شلوار وہیں پڑی ہوئی، کپڑے وہیں پڑے ہوئے، جب ساتھی بازے آ رہے ہیں تو اب وہ بے ڈھنگے پن کی علامت. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بے ڈھنگا بناتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کھانے پینے میں، لباس پوشاک میں، زندگی کے تمام طور طریقوں میں سلیقے کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. اور یہ مختصر مختصر سے سادہ سادہ آداب ہیں کہ ان کو بھی اگر انسان سنتا ہے تو لازمی بات ہے سننے سے بھی انسان کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر چیز انسان کے اندر وہ خود بخود آتی ہو. تو بہت ساری چیزیں جو اس کو بڑے سکھاتے ہیں، گھر میں ماں باپ سکھاتے ہیں، بڑے بھائی بہن سکھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو انسان کو سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک محفل ہے جس میں انسان کے سامنے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر چیز انسان نے سیکھی ہوئی ہو. تو اس لحاظ سے اصلاحی حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان کر دی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ محفوظ اور مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة
حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.